بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 17 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 165. کیا واقعی؟ فریحہ کو بڑی گدگدی ہوئی. اور نہیں تو کیا؟ جل کر بولی اور ساری داستان فریحہ کے گوش گزار کر دی. فریحہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی. خود کو بڑا فن خان سمجھتی ہو لیکن بستی تمہاری ہر بار ٹکا کر ہوتی ہے. فریحہ کی بچی آستین کا سانپ، کیسے مزے آ رہے ہیں تمہیں؟ دانت اندر کرو ورنہ یاد رکھنا اگلی بار تمہیں تمہاری اما کے عطاب سے ہرگز نہیں بچاؤں گی. اچھا اچھا، ہنستی نہیں ہوں، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ اس نے بمشکل اپنی ہنسی قابو میں کی. اسی وقت اسے ایک پتے کی بات یاد آئی تو جوش سے بولی، ارے تو یہ ہے وہ شامیر جس کے نظر آنے پر تم نے بابا جی کے پاس حاضری دینے جانا تھا؟ ہاں یہی ہے وہ شامیر، لیکن یہ انگلش فلموں کا ہیرو تو نہیں لگتا. اچھا تو پھر؟ یہ تو حمزہ علی عباسی لگتا ہے. اس نے مشہور زمانہ ٹی وی آرٹسٹ کا نام لیا تھا. جانے دو، وہ تو تمہیں اس سے محبت بہت ہے، اسی لیے ہر طرف وہی اداکار تمہیں نظر آتا ہے. ہائے حمزہ، میری پہلی محبت. ویسے اس کا مطلب ہے میرا اندازہ بالکل صحیح تھا. کون سا اندازہ؟ یہی کہ تمہاری اپنی نظر ہے شامیر پر. کیا پکتی ہو، اتنی چھوٹی چھوٹی تو گلیاں ہیں یہاں کی. ایسے ہی بس راہ چلتے ملاقات ہو گئی تھی، اور راہ چلتے ملاقاتوں میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اسے بار بار دیکھنے کی خواہش کرنا شروع کر دی تم نے. توبہ ہے فریحہ، تمہیں کوئی بات سمجھانے سے بہتر ہے کہ بندہ دیوار سے سر مار لے. اس سے زیادہ آسانی سے تو طوطے بھائی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. او بھائی، کوئی خاص بات نہیں تھی، بس ویسے ہی کہہ دیا تھا میں نے. لیکن اب جو بھی ہے بابا جی کی بات تو ماننا ہی پڑے گی. اس نے جانچتی ہوئی نظروں سے خوش نصیب کو دیکھا. چلو پھر دربار پر حاضری دے آتے ہیں. حاضری کس خوشی میں؟ یاد نہیں، بابا جی نے تمہیں بلوایا تھا اور تم نے کہا تھا شامیر نظر آ گیا تو ضرور جاؤں گی. ارے ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا ہوگا. خوش نصیب، پاگل پن مت کرو. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ جو لڑکا ہے شامیر، یہ ایسے ہی اچانک تمہارے گھر رہنے کیوں آ گیا؟ یہ آیا نہیں، دراصل بھیجا گیا ہے. کیا مطلب؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، اگر خود بابا جی سے ملنے نہیں جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے طریقے سے بلوا لیں گے. دیکھ لو، بلوانے کا انتظام تو انہوں نے کر ہی لیا. ویسے یہ وہی شامیر ہے جو اب تک ان گلیوں میں بھٹکتا پھرتا تھا، اور کبھی اس نے تمہارے گھر کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا. جھلی فریحہ قابل غور نقطہ بیان کرتی چلی گئی، اور خوش نصیب وہ بالکل چپ چاپ تھی. تم مانو یا نہ مانو، یہ سب بابا جی کی کرامات کا نتیجہ ہے. مجھے پتا ہے تم اور تمہاری روشن امی پیر و فقیروں کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے خاندان میں کئی سالوں سے پیر و فقیروں کی قدر کی جاتی ہے. ہم انہیں اللہ لوگ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں انہی کے فضل سے عطا کرتا ہے. اللہ معافی، کس قدر کمزور ایمان ہے تمہارے خاندان والوں کا. میں مانتی ہوں کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، لیکن ان ڈھونگی بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر جو میری روشن امی نے بات سنی ہوتی نا تو ضرور تمہیں ایک زوردار تھپڑ لگا دی. اور اگر میری اما نے ان پیر کے بارے میں تمہارے خیالات سن لیے نا تو وہ تمہیں صرف ایک تھپڑ نہیں لگائیں گی، پاؤں سے چپل اتاریں گی اور ایسی پٹائی کریں گی کہ ہمیشہ یاد رکھو گی. آہا، جیسے تمہاری اما میری پٹائی کریں گی اور میں تمہیں بخش دوں گی. یاد رکھنا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی قائل ہوں. وہ بھی خوش نصیب تھی اور کبھی نہیں چوکتی تھی. فریحہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور اس کی رگ رگ سے واقف تھی. جانتی تھی کہہ رہی ہے تو بدلہ ضرور لے گی. سو دل میں ذرا سی سہم گئی، پھر مصلحت آمیز لہجے میں بولی، ایک تو تم غصہ بڑی جلدی کر لیتی ہو. میں غصہ نہیں کری، لیکن مجھے واقعی حیرانی ہوتی ہے، تم جیسے لوگ کیسے ان بابوں پر یقین کر لیتے ہو؟ ہم یقین کیسے نہ کریں؟ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو، ایک بار بابا جی کے پاس عرض کرنے کی دیر ہوتی ہے. وہ تعویذ لکھ دیتے ہیں یا گندم چینی نمک وغیرہ دم کر کے دے دیتے ہیں، دنوں میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مسئلہ اس لیے حل ہو جاتا ہے کیونکہ تم لوگوں کا اعتقاد بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یقین کرو، یہی اعتقاد اگر اللہ سے رکھو اور صرف اسی سے مانگو، تم دیکھنا کیسے تمہاری پریشانیاں، تمہارے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر ایسی ہی بات ہے تو صرف اللہ سے دعائیں کر کر کے تمہارے مسائل آج تک کیوں نہیں ختم ہوگا خوش نصیب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج تک تمہیں، مانور اور تمہاری امی کو جو بھی پریشانیاں لاحق رہی ہیں، ان کے لیے تم لوگوں نے دعائیں ہی کی ہیں نا، وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟
اس لیے کیونکہ تم لوگوں نے کسی نیک برگزیدہ بندے کو اللہ سے مانگنے کا وسیلہ نہیں بنایا. جی نہیں، ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ کرتے ہیں، کسی تیسرے چوتھے کو انوالو کرنا پسند نہیں کرتے. اور کیا پتا تمہیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہ آتا ہو. مجھے نہیں آتا ہوگا، لیکن کیا روشن امی اور نانی کو بھی نہیں آتا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دونوں تو تہجد گزار بھی ہیں. میں شاید اپنی بات تمہیں سمجھا نہیں پا رہی، یہ بڑی لمبی بحث ہے. ہمارے امی ابو نے تو بچپن سے لے کر اب تک یہی سکھایا ہے کہ اللہ سے بھی مانگنا ہے تو نیک بندوں کے ذریعے مانگو، ان کی برکت سے ہی اللہ ہمیں نوازتا ہے. لیکن تم نہیں سمجھو گی، میں ابو سے کہوں گی کسی دن تمہیں سمجھائیں. معاف کر دو مجھے، ایسی سمجھے اللہ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو مبارک کرے. نہیں تو نہ صحیح، میں نے تو سوچا تھا اب تک زندگی میں تمہیں کچھ اچھا نہیں ملا تو کم سے کم تم اپنا مستقبل ہی محفوظ کر لو، لیکن تم جیسے لوگ کبھی عقل سے کام نہیں لیتے. خوش نصیب، جا رہی ہوں میں، اور خبردار دوبارہ ایک لفظ بھی جو تم نے ہمارے پیر صاحب کے بارے میں کہا. اما تو تمہاری پٹائی بعد میں کریں گی، پہلے میں ہی تمہیں سیدھا کر دوں گی. اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی اور تن فن کرتی چلی گئی. خوش نصیب اس کی گستاخی پر پہلے حیران ہوئی، پھر اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی پل اس کی بے نیازی اوت کر آئی اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں سر جھٹکا، پیر پٹکا اور فضل منزل کی طرف پلٹ گئی. اس روز صبح بیدار ہوئی تو سور آسمان کے چہرے پر دھند کا سا عکس پھیلا ہوا تھا. یہ ڈوبتے ہوئے اکتوبر کے دن تھے اور درختوں کے پتے تازہ سردی کے بوجھ سے اپنے آپ میں سمٹتے اور جھکتے تھے. مکان کے داخلی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے معاویہ نے سر اٹھا کر دیکھا. طالب ماموں کے اس دو منزلہ مکان سے گھر پر اترنے والی آج کی صبح ہمیشہ جتنی روشن ہرگز نہیں تھی. اس کا بوجھل دل اور بھی اداسی سے بھر گیا. حلق میں آنسوؤں کا کڑوا پن اترا تو اس نے دو تین گہرے سانس لیے، آنسوؤں کو اپنے دل میں اتارا اور خود کو جی بھر کے لتاڑا. وہ یہاں آنسو بہانے نہیں آیا تھا، ان پیارے لوگوں سے ملنے آیا تھا جو وسامہ سے وابستہ تھے. اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے سے زیادہ ان کے دلوں کا بھاری پن اپنے کندھوں پر اٹھانے کا ارادہ کر کے نکلا تھا، لیکن اسے لگا عین اس وقت جب وہ دروازے پر پہنچ کر گھنٹی بھی بجا چکا تھا تو اسے ادراک ہوا کہ وہ اتنا بہادر تو ہرگز نہیں تھا. کسی کے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنے آنسو پینے پڑتے ہیں، صبر کی تلقین کرنے سے پہلے خود صبر کرنا پڑتا ہے. اس بیچارے سے تو اپنا ہی غم نہیں سنبھالا جا رہا تھا، کیا کسی کو دلاسہ دیتا. اس کا دل چاہا واپس پلٹ جائے اور اس نے ایسا کیا بھی. آنکھ میں آنسو لے کر جو ہی واپسی کے لیے پلٹا اسی وقت دروازہ کھل گیا. معاویہ کے پلٹتے قدم جیسے دہلیز نے جکڑ لیے تھے، آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر گال پر پھیلتا چلا گیا. آئے کر چزدر سی ہو کر اسے دیکھتی گئی. دونوں خاموش تھے، ان کے دل زخمی تھے، وسامہ کی موت کا زخم جیسے کبھی مندمل نہیں ہونا تھا. لیکن یکایک آئکت کی آنکھوں میں سرد مہری سی جاگ اٹھی. اس نے دروازے سے ہاتھ ہٹایا، واپسی کا قصد کیا ہی تھا کہ عقب سے سائقہ ممانی کی آواز سنائی دی. کون ہے آئکت؟ وہ اس کے پوچھنے کے ساتھ ہی اس کے پیچھے بھی آ کھڑی ہوئی تھی. معاویہ! ان کی آنکھیں چمک اٹھی. وہ سریت سے آئکت کے عقب سے نکلی اور ننے بچوں کی طرح معاویہ کو خود سے لپٹا لیا. وسامہ چلا گیا، تم نے بھی آنا چھوڑ دیا. وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹے بچوں کی طرح سے سک رہی تھی. معاویہ نے پرواہ نہیں کی، وہ بھی رونے لگا، یہ دیکھے بنا کہ آئکت اس پر ایک زہر خور نظر اچھال کر واپس مڑ گئی ہے. اس کے آنسوؤں کی یہی قدر تھی آئکت کی نظر میں. آؤ اندر آؤ، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ممانی اسے اندر لے آئیں. وسامہ کی موت کے 3 مہینے بعد آیا تھا وہ، 3 صدیاں نہیں کہ گھر کے اندر تک بلانے کے لیے اسے باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے. اس گھر کے چپے چپے سے واقف تھا، بچپن کا بیشتر حصہ اس نے یہیں گزارا تھا وسامہ کے ساتھ، طالب ماموں اور سائقہ ممانی کا بیٹا بن کر. لیکن اب وسامہ نہیں رہا تھا تو جیسے ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہو گئی تھی. سائقہ اسے لیے اندر آئیں. طالب ماموں ٹی وی کے سامنے چپ چاپ بیٹھے اس ٹاک شو میں دھیان لگانے کی کوشش کر رہے تھے جو اب تقریباً ختم ہونے والا تھا، اور ماموں کا چہرہ صاف بتاتا تھا کہ انہیں ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا. معاویہ آگے بڑھا اور چپ چاپ ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا. طالب ماموں چونکے، پھر ساکت سے ہو گئے. چند لمحے کے بعد انہوں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ معاویہ کے سر پر رکھا، پھر آہستہ سے جھکے اور اس کے بالوں پر ایک شفقت بھرا بوسا دیا اور اپنے آنسوؤں کو بہنے سے نہ روک سکے اور بنا آواز روتے چلے گئے. اسی وقت آئکت اندر آئی. اس کے چہرے پر سرد مہری تھی، لیکن طالب ماموں کو روتا دیکھ کر آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ اس سے تو اچھا تھا تم یہاں نہ ہی آتے کبھی، ان 3 مہینوں میں ہمیں وسامہ کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی ہے، کچھ دن اور گزرتے تو سب تمہیں بھی بھول جاتے۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سائقہ ممانی دہل کر بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، نہ یہ یہاں آتا نہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے۔ میں شرمندہ ہوں، معاویہ بولا، کیا فائدہ شرمندگی کا، وسامہ تو واپس نہیں آ سکتا نا، اس نے کڑوے لہجے میں کہا۔ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ معاویہ پر ڈالی اور پلٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس اس کی بات پر ساکت رہ گئے۔ انہیں آئکت کی بات کے اثر سے نکلنے میں چند سیکنڈ لگے۔ پھر سائقہ ممانی نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ وہ چونکا، مجھے بھوک لگی ہے، اس نے کسی بچے کی معصومیت سے کہا۔ ممانی مسکرا دی، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فضل منزل میں داخل ہوتے ہی اس کی مد بھیڑ شامیر سے ہو گئی۔ شام کے قرمزی رنگ رات کی سیاہی میں گھلنے لگے تھے اور مسجدوں سے مغرب کی اذان کی صدایں سنائی دینے لگی تھیں، اور سیاہ پڑتے آسمان پر شام کے سبھی پرندے اپنی آخری اڑانیں بھر رہے تھے۔ خوش نصیب دبے قدموں اور احتیاط کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اتنی دیر سے واپس آنے پر ڈانٹ تو پڑنا ہی تھی، دیر سے واپس آنے پر نہ پڑتی تو کسی اور بات پر پڑ جاتی۔ اسے ڈانٹنے اور کوسنے کے لیے اب گھر والوں کو کسی بھی بہانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ خوش نصیب کو یقین تھا جب کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ اسے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی، اچھا ٹائم ہی پاس ہو جائے گا۔ یوں ڈانٹ ڈپٹ اور کوستے معمول کی بات تھی جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی، اور جیسی اس کی حرکتیں تھیں کوئی بھی مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والا بتا سکتا تھا کہ اگلے کئی سال بھی اس کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی دیر سے گھر واپس آنے پر اسے ڈانٹ پڑ سکتی تھی، لیکن کیا پتا آج کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ ڈانٹ کھانے سے بچ جائے۔ اس نے بڑی رجائیت سے سوچا، اور کبھی کبھی وہ ایسی رجائیت پسندی کا مظاہرہ کر ہی لیتی تھی۔ لیکن جو ہی بڑا دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوئی، شامیر اسے احاطے میں چہل قدمی کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کا رخ مخالص سمت میں تھا۔ خوش نصیب نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں وہیں سے بغلی گلی کا راستہ اختیار کیا جہاں سے بنا شامیر کی نظر میں آئے وہ اوپری منزل تک جا سکتی تھی۔ اسی وقت شامیر پلٹا اور خوش نصیب کو دیکھ کر اس کے لب مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی پل وہ کھٹکا۔ خوش نصیب کی گربپائی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے چند لمحے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر زور سے کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ خوش نصیب اس کی آواز پر یوں بدک کر پلٹی جیسے بے دہانی میں بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ ہیلو، شامیر نے خوبصورتی سے مسکرا کر کہا۔ خوش نصیب نے سر کے اشارے سے اس کے ہیلو کا جواب دیا۔ اپنے ہونک تاثرات چھپانے کی تگودو میں وہ اور بھی ہونک لگنے لگی تھی۔ گڈ آفٹر نون، وہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ خوش نصیب نے پھر سے سر کو خفیف سا جھکا دیا اور دانتوں کو یوں مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمایا کہ غلطی سے بھی نہ کھل جائیں۔ شامیر اس کے تاثرات سے تھوڑا سٹپٹا گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ چائے پئیں گی؟ شامیر نے اب غور کیا، وہیں برآمدے کی میز پر چائے کے برتن پڑے تھے اور یہ وہ ٹی شرٹ تھا جو فضیلہ چچی خاص الخاص مہمانوں کی آمد پر ہی نکالتی تھی۔ ایک بار خوش نصیب کو کسی بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس ٹی شرٹ کی ایک سوسر نکال کر چھپا دی تھی۔ کئی دن تک وہ دل ہی دل میں پلان بناتی رہی کہ اس سوسر کو کس طرح توڑا جائے۔ سب سے بہترین طریقہ جو اسے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ سوسر کو چھت پر لے جا کر اینٹ مار کر توڑ دیا جائے، اس سے اس کے جذبات کو بھی سکون ملتا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی پلان بنائے، لیکن کسی بھی پلان پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، کیونکہ خوش نصیب ہمیشہ سے پلان بنانے میں ماہر رہی تھی، ان پر عمل درآمد کرنے میں نہیں۔ ابھی بھی ٹی شرٹ دیکھ کر اسے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا اور سارے زخم ہرے ہو گئے۔ اسے احساس تک نہ ہو سکا کہ جس دوران وہ برتنوں کو دیکھ کر دانت پیس رہی ہے، شامیر بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ، میں چائے نہیں پی۔ ابھی جملہ بے ساختگی سے یہیں تک پہنچا تھا کہ سارے زخم ہرے ہو گئے۔ کچھ عین اسی وقت فضیلہ چچی اور سیام کی انٹری بھی ہوئی تھی، اور فضیلہ چچی نے خوش نصیب کو دیکھتے ہی برا سا منہ بنا کر کچھ کہا بھی تھا۔ خوش نصیب چائے نہیں پیتی، سیام نے جلدی سے کہا۔ کیا واقعی؟ اسی پل خوش نصیب کی انتقامی حس جاگ اٹھی۔ وہ ہونٹ پھیلا کر مسکرائی اور خوش اخلاقی کی حد کرتے ہوئے بولی، چائے نہیں پیتی تو کیا ہوا؟ مہمان کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ جہاں اس کی مسکراہٹ سیدھی شامیر کے دل پر گری، وہیں چچی اور سیام کی مسکراہٹیں غائب ہو گئیں۔ اس سے قبل کہ فضیلہ چچی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کرتی، خوش نصیب بڑے اعتماد سے آگے بڑھی اور کرسی گھسیٹ کر شامیر کے مد مقابل بیٹھ گئی۔ ضد بعض اوقات انسان سے وہ کام بھی کروا لیتی ہے جنہیں نہ کرنے کا وہ تہیا کر چکا ہوتا ہے۔ سیام، ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دینا پلیز، خوش نصیب نے ذرا مسکرا کر کہا۔ سیام کے پاس دانت پیسنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن شامیر کی موجودگی میں یہ نہیں کیا جا سکتا تھا، سو اس نے مرتی کیا نہ کرتی کے مستق کپ میں چائے انڈیلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف شامیر بچہ نہیں تھا کہ فریقین کے درمیان چل رہی کھینچا تانی کو سمجھ نہ سکے۔ سیام فضل منزل کی بیوٹی کوئن تھی، اور خوش نصیب وہ کیا تھی؟ اب تک شامیر فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ ہاں، جب بھی وہ سامنے آتی شامیر مسکرانے لگتا تھا۔ خود کو فن خان سمجھنے والی یہ لڑکی دل میں گدگدی سی کرتی تھی، اور ایسی لڑکیاں ہمیشہ اس جیسے لڑکوں کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں جو آسانی سے بات کرنے پر راضی نہ ہوں، جب دیکھیں تو چیلنج کرتی محسوس ہوں۔ اس کے مقابلے میں سیام تو بڑی عام سی لڑکی تھی، خزاں کے موسم میں سوکھے پتے کی طرح جھاڑ سے ٹوٹ کر گود میں آ کر گرنے والی۔ فضیلہ چچی سے جب کچھ نہ بن سکا تو وہیں بیٹھی رہی۔ خوش نصیب بھول گئی کہ شامیر کو اگنور کرنے کا عہد کر چکی ہے۔ اس وقت اس نے سارے خوش اخلاقی اور زمانے بھر کے موضوعات پر گفتگو کرنے کا تہیہ کر ڈالا، اور پھر جب بولنا شروع کیا تو اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا، اور یوں ایک ڈھلتی ہوئی شام خوش نصیب کے انتقام کی پہلی قسط کی نظر ہو گئی۔ کمرے کے دروازے پر وہ تھمسا گیا۔ اس گھر میں جگہ جگہ وسامہ کی یادیں بکھری ہوئی تھیں، اور ان یادوں سے پیچھا چھڑوانا ناممکن تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنا دل مضبوط کیا اور ہینڈل گھما کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں دن کا اجالا نیم تاریکی کی شکل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ معاویہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو صبح کی ساری روشنی چھلانگ لگا کر اندر آئی اور سب طرف پھیل گئی۔ یہ طالب ماموں کے گھر میں اس کا اور وسامہ کا کمرہ تھا۔ ان دونوں کے سنگل بیڈ ساتھ ساتھ بچھے تھے۔ درمیان کی چھوٹی تپائی پر اب بھی وہی ٹیبل لیمپ رکھا تھا جو وسامہ کے زیر استعمال رہتا تھا۔ اس کی اسٹڈی ٹیبل، اس کی کرسی، اس کی الماری۔ معاویہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتا اپنی سسکیاں روک رہا تھا۔ کتنی ہی یادیں ماضی کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں۔ اس سے قبل کہ وہ زمین پر بیٹھ جاتا اور آنسوؤں کو بہہ جانے دیتا، کمرے کا دروازہ کھلا۔ معاویہ نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھا۔ آئیکت اپنی جھونک میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ جو ہی معاویہ پر نظر پڑی اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا کمرہ ہے۔ اس سے نظر ملائے بغیر وہ بولا، یہ وسامہ کا کمرہ تھا، ہم دونوں کا تھا۔ تھا، اب نہیں ہے۔ اس گھر پر، اس کمرے پر، وسامہ سے وابستہ کسی بھی چیز اور فرد پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھا اور الماری کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ کھول پاتا آئیکت نے الماری کے پٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہٹو آگے سے، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے اور تم مجھے یہاں کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے نہیں روک سکتی۔ یہ تمہارے بھائی کا کمرہ تھا، اب یہ میرا کمرہ ہے، اور اب یہ میرا بھائی کرنا بند کرو۔ اب تو بیچارہ دنیا میں بھی نہیں رہا، آخر کب تک یہ محبت کا ڈھونگ رچاتے رہو گے؟ اس نے جتنی نفرت سے کہا تھا اتنی ہی تیزی سے معاویہ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ این ممکن تھا کہ اگر آئیکت عورت نہ ہوتی تو اب تک معاویہ ایک پنچ مار کر اس کے دو تین دانت تو ضرور توڑ چکا ہوتا۔ تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا معاویہ، تمہاری اصلیت میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا ڈرے کہا تھا۔ آئیکت کا اعتماد معاویہ کی آنکھوں میں ہراس بن کر پھیل گیا۔ یکا یک ان دونوں کے ارد گرد سے ہر منظر غائب ہو گیا، اور کھڑکیاں دروازے سب اڑن چھو ہو گئے، اور ان دونوں نے خود کو فلک بوس میں کھڑا پایا۔ وہی اسرار جو دھند کی مانند رگو پے میں اترتا تھا، اس وقت بھی معاویہ کے خون میں دوڑنے لگا۔ معاویہ! فائقہ ممانی کی آواز ان دونوں کو فلک بوس سے کھینچ لائی۔ ان دونوں نے ہی جیسے اس لمحے کسی راز کی پاسداری کی تھی کہ اپنے اپنے تاثرات بدل لیے تھے۔ معاویہ! کھانا کھا لو، آ رہا ہوں۔ اس نے آواز لگائی، ایک تیز نظر آئکت پر ڈالی اور انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولا، میری اصلیت کی دوبارہ بات مت کرنا، تمہارا اصلی چہرہ تو میں سب کو دکھاؤں گا۔ آئکت نے ایک زہر خود مسکراہٹ اچھال کر رخ بدل لیا تھا۔ رات سوتے ہوئے خوش نصیب کو بڑا مزہ آیا، وہ خود بخود مسکرا رہی تھی بلکہ باقاعدہ ہنس رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مہانور نے چڑھ کر پوچھا۔ سیام اور فضیلہ چچی کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اب کیا نیا کارنامہ کر کے آئی ہو؟ خوش نصیب کو ہما وقت کوئی نہ کوئی سامع درکار ہوتا تھا، منٹوں میں ساری رودات سنا دی۔ مہانور نے ساری بات غور سے سنی اور زیر لب مسکراتی رہی۔ اب دیکھنا، اس پر بھی فضیلہ چچی ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، تو انہیں اور آتا ہی کیا ہے۔ لیکن محتاط رہا کرو خوش نصیب، ان لوگوں کو ناراض کر کے ہم بھی مطمئن نہیں رہ سکتے۔ نہیں، ہم رہ لیں گے مطمئن، اور خوش رہنے کا ایک نیا طریقہ پتا چلا ہے مجھے، سنا ہے بڑا کارآمد ہے۔ کون سا طریقہ؟ وہ فریحہ ہے نا، وہ کہہ رہی تھی پیر صاحب سے تعویذ دے لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اوفو، اب تم اس نئے جھنجٹ میں مت پڑ جانا۔ لو، جھنجٹ کیسا؟ سارا زمانہ تعویذ لیتا ہے، ہم بھی لے لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ہمیں کیا پتا وہ پیر صاحب جو تعویذ لکھ کر دیں گے اس کے اندر کیا ہوگا۔ ہاں تو تعویذ لیں گے تو پتا چلے گا نا۔ تم رہنے دو، ایک بار تو میں ضرور لوں گی، سنا ہے بڑے کارآمد ہوتے ہیں ایسے تعویذ، دشمن کا دل فوراً نرم ہو جاتا ہے اور پتھر سے پتھر دل محبوب بھی موم بن جاتا ہے۔ وہ مہانور کو چڑھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں صبح روشن امی کو بتاؤں گی۔ ایک تو تم میرے کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو، جب کوئی بہادری کا کام کرنے کا سوچو تم جا کر مخبری کر دیا کرو۔ تو تم الٹے سیدھے کام سوچتی ہی کیوں ہو؟ کیونکہ مجھ سے سیدھے سیدھے کام سوچے نہیں جاتے۔ اب یہی دیکھ لو، شام سے دل مچل رہا ہے کہ پیر صاحب کے آستانے پر جا کر حاضری دوں اور دو چار تیر بہدف تعویذ لکھوا کر لاؤں، پھر انہیں فضیلہ چچی کے پوشن کی دہلیزوں میں چھپا دوں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو فضیلہ چچی کے چھپائے ہوئے تعویذوں سے ہوتا ہے، یعنی سب ہمارے اثر میں آ جائیں گے اور سارے خاندان میں ہماری بات بھی ایسے ہی مانی جانے لگے گی جیسے فضیلہ چچی کی مانی جاتی ہے۔ تم مانو یا نہ مانو مہنور، کوئی نہ کوئی کرامت تو ہوتی ہے ان تعویذوں کی، ایسے ہی نہیں سارا خاندان فضیلہ چچی سے ڈرتا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ سب تم سے بھی ڈرے؟ ایسا مرتبہ کس کام کا خوش نصیب جو صرف آپ کو آپ کے ڈر کی وجہ سے دیا جائے؟ ایسی عزت کیا کرنی ہے کسی نے؟ عزت ہو تو عرفات مامو جیسی ہو، دل خود بخود ان کی طرف مائل ہو، یہ نہیں کہ کوئی ڈر خوف ان کے پاس جا کر بیٹھ کر باتیں کرنے پر مجبور کرے۔ بات تو صحیح ہے۔ مہنور، یہ شامیر تمہیں کیسا لگا؟ یہ کیسا بیتو کا سوال ہے؟ تم بتاؤ تو۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، میرا مطلب، ارے یار میں نے اسے اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں کہ بتاؤں کیا۔ ویسے بھی فضیلہ چچی اسے اپنے پروں سے باہر نکلنے دیں گی تو پتا چلے گا نا کیسا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ چار دن ہو گئے اسے آئے ہوئے، ہر وقت یا تو سیام اسے چپکی بیٹھی ہوتی ہے یا فضیلہ چچی اس پر پہرا دے رہی ہوتی ہیں۔ پہرا تو دینا پڑے گا نا، سیام کے بجائے اگر اس نے کسی اور کو پسند کر لیا تو؟ خوش نصیب چسکا لے کر بولی، پھر ایک دم سے کچھ خیال آیا تو بولی، مہنور کتنا مزہ آئے نا اگر واقعی شامیر سیام کے بجائے کسی اور کو پسند کر لے۔ اچھا، مثلاً کسے؟ مثلاً تمہیں یا مجھے؟ اس کی اس بات میں ذرا بھی سنجیدگی نہیں تھی۔ اللہ نہ کرے، اگر ایسا ہوا تو فضیلہ چچی کو ہم سب کے سر پر ایک اور طوفان اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ ارے ایسے کئی طوفان آئے اور گئے، پرواہ کسے ہے؟ نہیں خوش نصیب، ایسا سوچنا بھی پت، میرا دل چاہتا ہے روشن امی اور نانی اب ہر پریشانی سے دور رہیں، اور اگر خدا نخواستہ شامیر نے ہم دونوں میں سے کسی کا نام دیا تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والی پریشانی کا آغاز ہو جائے گا۔ بلکہ اچھا ہوا تم نے یہ بات کر دی، مجھے تب تک ایسا کوئی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ خوش نصیب چونکہ اس کی بات سے متفق نہیں تھی، سو برے برے منہ بنا کر اس کی بات سن رہی تھی۔ ہاں دراصل تم میرے جیسی ذہین نہیں ہو نا، اس لیے تمہیں ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ اس نے کروٹ لی اور سر تک لحاف تان لیا۔ مہانور اس کی بے ساختگی پر اپنی مسکراہٹ چھپا نہ پائی، ایک چپت اس کے کندھے پر لگائی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دوسری طرف لحاف کے اندر گو کے خوش نصیب کی آنکھیں بند تھیں، لیکن نیند میں جانے سے پہلے دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اور ہر غلط کام کا آغاز کرتے ہوئے اس کا دماغ ایسے ہی تیزی سے کام کرنے لگ جاتا تھا۔ معاویہ بددلی سے کھانا کھا رہا تھا اور سائقہ مومانی خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت کمزور ہو گئے ہو، کھانا نہیں کھاتے کیا؟ معاویہ ایک دم کھاتے کھاتے رکا۔ اس کا دل چاہا انہیں بتائے کہ اسے کھانے سے رغبت نہیں رہی۔ بابا کا کک آپ جیسا اچھا کھانا نہیں پکاتا، میں سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے اسے آپ کے پاس بھیج دوں، دو چار اچھے کھانے پکانے سکھا دیں اسے۔ اب صرف انہیں دکھانے کو وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگا کہ چکن بہت اچھا بنا ہے، آپ شام میں میرے لیے اسپیگیٹی بنا دیں گی؟ آپ جیسی اچھی اسپیگیٹی کوئی نہیں بنا سکتا، اٹلی کا کوئی ماہر شیف بھی نہیں۔ سائقہ ممانی اداسی سے مسکرائیں، تمہاری یہ عادت بالکل وسامہ جیسی ہے، وہ بھی مجھے خوش کرنے کے لیے ایسے ہی میری جھوٹی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ واقعی
وسامہ بہت ناراض تھا ہم سے، ناراضگی لیے ہی چلا گیا وہ اس دنیا سے۔
یکایک وہ رونے لگی، معاویہ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، وہ ناراض نہیں تھا۔
اگر ناراض نہیں تھا تو گھر واپس کیوں نہیں آیا؟
اسے تو ماموں نے گھر سے نکالا تھا نا، آپ سے ناراض ہونے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
آ جاتا، باپ کے پیروں میں گر جاتا، معاف کر دیتے، آئکت کو بھی تو اب کیسے سینے سے لگا کر رکھا ہے نا۔
وہ دکھی تھی، نالا تھی، اور اس سے بھی زیادہ پچھتا رہی تھی کہ اب جتنی مرضی کوششیں کر لیتی وسامہ کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ موت وہ آخری حد ہے جس سے گزرنے کے بعد کسی کے واپس آنے کی توقع ہی پاگل پن ہے۔ معاویہ کے تاثرات ایک دم سے سخت ہو گئے، اس نے ممانی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سارے فساد کی جڑ ہی آئکت تھی، نہ وہ وسامہ کی زندگی میں آتی، نہ مامو وسامہ کو گھر سے نکالتے، اور نہ اسے فلک بوس جا کر رہنا پڑتا، اور نہ۔ ایک دم غصے سے بولتے بولتے وہ چپ ہو گیا، صرف شک کی بنیاد پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور نہ، ممانی اس کے لفظوں میں الجھ گئی، کچھ نہیں، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا ممانی، یاد ہے بچپن میں آپ ہی نے مجھے قسمت کا فلسفہ سمجھایا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معاویہ نے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ چند منٹ کے بعد سائقہ ممانی کی حالت سنبھلی تو وہ بولی، معاف کرنا میں تمہیں بتانا بھول گئی، وہ کمرہ وائکت کے زیر استعمال ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو وہ کمرہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ وسامہ چلا گیا لیکن مجھے تو واپس آنا ہی تھا نا، اس نے بہت منت سے پوچھا تھا معاویہ، میں انکار نہیں کر سکی۔ معاویہ نے غور سے ان کی بات سنی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں وہ منت سے ہی پوچھتی ہے۔ اس نے زیر لب کہا اور رغبت سے کھانا کھانے لگا۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، تھوڑی دیر چھت پر پھرتی، ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں جھانکتی رہی، پھر نیچے آئی تو شامیر ابھی کچن ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کرنے میں مشغول تھا، ساتھ ہی ساتھ اخبار بھی پڑھ رہا تھا۔ ماں نور چولہے کے پاس کھڑی بدتمیزی کی حد تک سنجیدہ شکل بنائے دوپہر کے کھانے کی تیاری کر چکی تھی۔ شامیر خوش نصیب کو دیکھ کر حسب عادت مسکرایا اور ساتھ ناشتے کی دعوت دی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے کھانے کے اوقات اکثر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں؟ محض اتفاق ہے، کوئی خاص وجہ نہیں، اس نے زور دے کر کہا۔ اپنا آملیٹ پراٹھے میں رول کرتے ہوئے مہنور کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا اور شامیر کو بری طرح اگنور کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شامیر نے زیر لب مسکراتے ہوئے آنکھیں سکوڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، لڑکی دلچسپ تھی اس نے سوچا، اور یوں ہی گردن موڑتے ہوئے مہنور پر اس کی نظر پڑی تو وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شامیر چونکا، مہنور نے سٹ پٹا کر نظریں پھیر لی اور جلدی جلدی سبزی کاٹنے لگی۔ یہ آپ کی بہن، سبھی کو ایسے اگنور کرنے کی عادی ہے یا یہ رویہ بطور خاص میرے لیے ہے؟ مہنور کو سخت شرمندگی ہوئی، پتہ نہیں یہ خوش نصیب ہمیشہ شرمندہ کروانے والے کام ہی کیوں کرتی تھی، اور وہ کیسا بھی منہ پھٹتا، سیدھا ہی منہ پر سوال دے مارا، یہ نہیں کہ انسان مروتن ہی نظر انداز کر دے۔ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں مہنور بی بی کہ رویوں کو محسوس نہ کر سکوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن خیر آپ کہہ رہی ہیں تو غلط نہیں ہوگا، خوبصورت چہرے ویسے بھی جھوٹ کے فن میں تاپ نہیں ہوتے، اس نے سادگی سے کہا۔ اخبار جھاڑا اور شہ سرخیوں میں گم ہو گیا۔ مانور بیچاری ہڑبڑاہٹ کے عالم میں پیاس کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی بھی کاٹ بیٹھی۔ کھانا کھا کر معاویہ اس کمرے میں آ گیا جو سائقہ ممانی نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور ذہن پر بوجھ بھی تھا، اسی لیے فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند کہیں آنکھوں کی دہلیز پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر بھی تھک گیا تو یہ کوشش ترک ہی کر دی
और चित लेट कर छत पर घूमते पंखे को देखने लगा। मौसम बदल गया था, अब पंखा चलाने से खुनकी बढ़ती थी, लेकिन माविया को इस मौसम की आदत नहीं थी। वो आसाइशात का आदि था जो इस घर में हरगिज उसे मयसर नहीं आ सकती थी। यहाँ पर पार्ट 17 का अख्तिताम होता है। मजीद रिकॉर्डिंग के लिए पार्ट 18 समाप्त फरमाएं।